السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی پارلیمان اور پشتون تحفظ موومنٹ کے درمیان انگیجمنٹ کے اوپر، ان کے درمیان پہلے باضابطہ رابطے کے اوپر۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا موضوع ہے طالبان کی جانب سے افغان حکومت کی طرف سے دوحا کانفرنس میں بھجوائی گئی طویل نمائندوں کی فہرست کے اوپر، اور تیسرا ہمارا حصہ ہے جس میں ہم بات کریں گے حکومت کی جانب سے نئی ایمنسٹی اسکیم، یعنی ٹیکس وصولیوں کے لیے نئی اسکیم دینے کا یا معافی کی جو اسکیم ہے، اس پالیسی پہ اتفاق نہیں ہو سکا ہے کابینہ کے اجلاس میں، زیر بحث آنے کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا یا کوئی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکی ہے، اور دوسری جانب نئی ہاؤسنگ اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا ہے، حکومت پر اعتماد ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، اس میں لینڈرز بھی آ رہے ہیں، اور اس سے بہت ساری جو انڈسٹری ہے وہ مستحکم ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا آخری حصہ، اس میں ہم جائزہ لیں گے یمن کی جنگ کے خلاف کانگریس کا جو بل تھا، صدر ٹرمپ نے ویٹو کر دیا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی حکمت عملی، ان کی پالیسی اس ریفرنس میں کیا ہے، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمان اور پشتون تحفظ موومنٹ کی درمیان پہلی مرتبہ باضابطہ رابطہ ہوا ہے، اور اس بارے میں منظور پشتین نے بتایا یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت تھی، مذاکرات نہیں تھے۔ ان کے بقول، ہم پارلیمان میں پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ کون کون سے مسائل پر کس کے ساتھ ہے اور کس نے مذاکرات کرنے ہیں، وہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں، بلکہ سب دوستوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی رپورٹس بھی شامل رکھی ہیں اپنے اس میں۔ پارلیمان اور پشتون تحفظ موومنٹ کے درمیان جو پہلا باضابطہ رابطہ تھا، گزشتہ روز اسلام آباد میں ہوا، جس میں پشتون تحفظ موومنٹ کے 9 رکنی وفد نے شرکت کی اور قبائلی علاقوں سمیت پشتونوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا۔ اس بات چیت کے حوالے سے منظور پشتین نے فیس بک پر ایک پیغام جاری کیا، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ مذاکرات نہیں تھے بلکہ صرف پی ٹی ایم کے مطالبات سمجھانے کے لیے بات کرنے گئے تھے۔ اس کے باوجود بہت سارے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ جو انگیجمنٹ کی پالیسی ہے وہی بہتر پالیسی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کی فوج کے سربراہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ریاست کے بچے ہیں، ناراض ہیں، نالا ہیں، ان کو انگیج کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر عمران خان وزارت عظمیٰ سنبھالنے سے پہلے پی ٹی ایم کے مطالبات کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ مطالبات جینون ہیں ان کے۔ بہت ساری سیاسی جماعتیں یہی سمجھتی ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں۔ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے جلسوں میں پی ٹی ایم کے مطالبات کا اور پی ٹی ایم کا ریفرنس دیتی ہے۔ کیا برف پگھل رہی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر جانا منظور پشتین کو، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب وہاں پہ انتخابات ہونے والے ہیں، سابق جو فاٹا ایریاز تھے جو آپ کے اب انضمام ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، سو ان حالات میں کیا وہ کوئی سیاسی رخ یا دھارا اختیار کر سکتی ہے ان کی تحریک، اس کے باوجود کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے مقاصد سیاسی نہیں ہیں؟ انالیسز ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب طاہر خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ڈیلی ٹائمز کے لیے لکھتے ہیں۔ ہمیں تسنیم احمد نورانی صاحب جوائن کر رہے ہیں، سابق سیکرٹری داخلہ، انٹیریئر ایشوز کے، سیکیورٹی ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، اور پروفیسر ایزی لالی صاحب، چیئرمین پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور خیر مقدم ان سے انالیسز لیتے ہیں۔ طاہر خان صاحب، کیا ریفلیکٹ کرتا ہے پشتین تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کا پاکستان کی پارلیمنٹ میں جانا، سینیٹرز کے ایک گروپ کے ساتھ ان کا انگیج کرنا، سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی ہم آہنگی نے ان کو انگیج کیا تھا، اور ان کو انہوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا ہے؟
شکریہ آپ کا۔ اصل میں اگر پشتون تحفظ موومنٹ کی آپ جب سے ان کا آغاز ہوا ہے، پھر بہت قلیل عرصے میں، تھوڑے عرصے میں وہ کافی وہ مضبوط ہو چکی ہے، اور یہ جو شروع میں ایک سوچ ہوا کرتی تھی کہ شاید یہ وزیرستان کے ایک واقعے کی بنیاد پہ اس کا آغاز ہوا اور یہ وزیرستان تک محدود ہے، ایسا بالکل اب نہیں ہے۔ اب جب میں خود مردان کا ہوں، جب میں مردان جاتا ہوں، وہاں لوگوں سے ملتا ہوں، ان سے سنتا ہوں، تو لوگ اب اسی جو ان کا جو بھی ڈیمانڈس ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان سے دیگر جو پشتون ایریا ہے ان کے لوگ بھی اس سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں، اس سوچ سے متاثر ہے، اور جو پشتون ایریا میں جو ہوا ہے ماضی میں وہ اب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو پی ٹی ایم والے بات کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ اور اس سے دونوں سائڈ کی مطلب ہے کہ حکومت یہ جو سینٹ کی کمیٹی نے پارلیمنٹ کی کمیٹی نے جو کام کیا ہے ممکن ہے کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے مشورے سے کیا ہو, ان کے کہنے پہ کیا ہو, اس کا بھی امکان ہے کیونکہ آلریڈی ایک اور بھی کمیٹی بنی ہے کہ جو پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات ان کے ساتھ ابھی شروع نہیں ہوئی
جی.
تو ایک آغاز یہ اچھا ہے کہ انہوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور پی ٹی ایم نے بھی اس کا مثبت ایک عمل کا اظہار کر کے وہ آیا ہے. اور سب سے ایک اچھی بات اور ہے کہ پی ٹی ایم کو تو پاکستانی میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہے, وہ تو بالکل اگر ہزاروں لوگ بھی اس کے جلسے میں شامل ہو تو اس کو جگہ نہیں ملتی پاکستانی میڈیا میں, نہ ٹی وی چینل میں, نہ اخبارات میں. لیکن جو کل جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ رات کو بھی ٹی وی چینلز پہ آ رہا تھا, اور ممکن ہے کہ میری نظر میں فرسٹ ٹائم شاید منظور پشتین کو لوگوں نے بڑے جو پاکستانی ٹی وی چینل اس پہ دیکھا ہے اور آج اخبارات میں بھی وہ خبر کی.
تو پھر اسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر
کیا کہتی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم عین کے اندر ہی اپنے مطالبات یا جو ان کی جو بھی ناراضگیاں ہیں جو بھی ہے ان کو حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور میرے خیال میں ان کے مطالبات جائز ہے.
Exactly.
وہ تو جس طرح آپ نے خود کہا کہ آرمی چیف نے کہا کہ وہ لوگ سفر کر چکے ہیں, ان کو مسئلہ ہوا ہے, تو جو لوگ سفر کرتے ہیں اور پھر اندر سے جب اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور پھر جب ایک قبائلی علاقوں میں ایک سوچ یہ ہے کہ عام لوگ جو ہے, عام قبائل جو ہے, وہ تو اس جنگ کا حصہ اس لحاظ سے نہیں تھا, لیکن اس جنگ میں عام قبائل شاید تحریک طالبان سے یا دیگر شدت پسند تنظیموں سے زیادہ عام لوگ متاثر ہوئے. مارکیٹیں تباہ ہوئی ہیں, تباہ کی گئی ہیں, تو وہ عام لوگوں کی
ٹھیک ہے. طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, جی لالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تسیم رانی صاحب بھی, لیکن بہت ایمرجنسی ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے سینیٹر مشاہد حسین صاحب سے. گزشتہ روز وہ وہاں پہ موجود تھے جب پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ نے پارلیمنٹ کے ساتھ, پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ انگیج کیا. مشاہد حسین سید صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کچھ بتائیے گا آپ کے خیال میں کچھ برف پگھل رہی ہے دونوں اطراف سے, یعنی ریاست حکومت اور دوسری جانب جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے, یہ انگیجمنٹ کتنی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
سامعین کو اور آپ کے جو شرکا کو سب السلام علیکم, میری طرف سے اور واشنگٹن ڈی سی میں اور جو لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا کافی تاریخی واقعہ تھا کہ پارلیمنٹ میں ہماری دعوت پر وہ تشریف لائے پشتون تحفظ موومنٹ کے قائدین. منظور پشتین صاحب خود بھی موجود تھے, پھر ان کے ایم این اے جو ہے محسن داور صاحب, اور پھر خان زبان کاکر اور دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں, اور 3 گھنٹے کی
جی 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 لگتا ہے کہ یہ لائن جو ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب کی جو لائن ہے وہ کسی اور لائن کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے. مشاہد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی دوبارہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیجیے گا, ہم بات کرتے ہیں. پروفیسر ایزی ہلالی صاحب آپ کے خیال میں بہتر سائن ہے, اگر سب سے بڑا شکوہ تو یہ رہا ہے ریاست کو ان سے کہ ان کی زبان بہت سخت ہے اور ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں لائیو کوریجز نہیں ہوتی, اس لیے میڈیا بلیک آؤٹ بھی ہوا. اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ دائرہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہیں. سو جب قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہیں تو ان کو سننے میں یا ان کو اسپیل آؤٹ کرنے میں تو کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہو سکتا. سو کل کی پیش رفت کے بعد کچھ تبدیلی کا امکان ہے کہ ادھر رویے میں تبدیلی ہو اور ادھر سننے والے ان کی نشر و اشاعت کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں اس میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں؟ جی ہلالی صاحب
ہیں, واضح تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. مزدور پشتین کی آواز میں تلخی تھی, ایک جارحانہ رویہ تھا, تو بیسیکلی جو کچھ ان کے علاقوں میں فاٹا میں اور وزیرستان میں اور عرض ایجنسی میں باجوڑ میں خیبر ایجنسی میں یا دوسرے جو مدد ایجنسیز تھیں, جو کچھ جس انداز سے وہ لوگ ملیا میٹ ہو رہے تھے, ان کی ایک اکانومی جو ہے ڈسٹرب ہوئی, ان کا رہنا سہنا ڈسٹرب ہوا, گھر سے بےکار ہو گئے لوگ, بہت سارے مسنگ ہو گئے, تو وہ ان کی زبان تھوڑی سی تلخ ضرور تھی, لیکن انہوں نے قانون اور آئین کی میں یہ کہوں گا کو کراس نہیں کیا. وہ بقاعدہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں کو کمپلسیٹ کرو, ان کی ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے, ہمیں اکنامک اپلفٹ میں حصہ دیا جائے, جو اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں انہیں کمپلسیٹ کیا جائے, ان کے ساتھ بڑی پرابلم ہے. میرا خیال ہے کہ تلخی سے ہٹ کر میں تو بلکہ آرمی چیف بھی اور بعد میں اختیار اقتدار کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے مزدور پشتین کو اتنا تلخ نہیں لیا جس جو سمجھا جا رہا تھا یا شروع میں جو رنگ دیا جا رہا تھا اس کو محسوس کیا گیا ہے, اس کی بات کو درجہ دیا گیا ہے. تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سیاسی قانونی اور اقائمی اسٹیٹس ملا ہوا ہے, اس لحاظ سے لیجیٹیمیسی انہوں نے حاصل کی ہے. تو جو فاٹا کے جو مسائل تھے اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہے, صحیح ہے, لیکن وہ آ کے ڈائریکٹ بات کرے. تو سب سے بڑا اچھا جذبہ جو اسٹیٹ کے جو اداروں کے اندر پایا گیا کہ انہوں نے بات کرنے کی جو ہے اور سننے کی استطاعت رکھی اور آج وہ پتا گیا.
تسنیم نورانی صاحب کی رائے اس پہ لیتے ہیں, اس پیش رفت کے اوپر اہم پیش رفت خیال کی جا رہی ہے. میڈیا تک کے اندر ان کی تصاویر اگر شائع ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی کچھ تبدیلی آئی ہے اپنے رویے میں. نورانی صاحب آپ کی رائے, یہ انگیجمنٹ اچھی حکمت عملی ہے اور اس کو مزید کیسے مستحکم کرنا چاہیے اگر یہ پیش رفت ہے تو؟
ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک جو اس والے گروپ ہے یا متنفر ہوئے ہوئے ہیں اور وہ آتے ہیں تو بات چیت کرتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اس میں بیک گراؤنڈ دیکھنے والی بات ہے کہ جو ہمیں جو آرمی نے سارے علاقے کو کلین اپ کیا, انڈر کنٹرول کیا, جبکہ وہاں پر ایک بڑی اضطراب کی حالت تھی اور وہاں سے پاکستان کی ایک حالات جنگ تھی, تو وہ اس میں یہ درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی زیادتیاں ہوئی ہوں, اور جس کی وجہ سے اب یہ تعلیم یافتہ پشتون ہے جو وہاں پر پڑھتے تھے, جو شعور ہے ان کو, اور انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کئی جگہ پہ, اور جیسے آرمی چیف نے خود اعتراف کیا ہے, ظاہر ہے کہ ان کی جو پوائنٹیشن ہے اس کے بیسس پہ چیزیں جو ہے وہ امپروو کی جا رہی ہوں گی اور کی جا رہی ہیں. اس کا پرماننٹ حل تو یہی ہے کہ جیسے جیسے علاقے کلین اپ ہوتے جاتے ہیں اور جیسے جیسے حالات ہوتے جاتے ہیں سیولین کنٹرول جو ہے تاکہ جو ایک جو رنجشیں ہیں, جو سختیاں ہیں اس میں کمی آ جائے, مگر ایک ججمنٹ وہاں پر اس لوکل کمانڈر کی بھی ہوتی ہے کہ کس سٹیج پہ اس کو ریلیکس کیا جائے, کس سٹیج پہ وہ کھلا جائے. ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے کیونکہ جو حل تلاش ہے وہ بھی نیشنل بینیفٹ کے لیے ہے اور اس پہ بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے کہ زیادتیاں نہ ہوں اور جو جائز حقوق ہیں لوگوں کے
وہ بھی ان کو ملے. ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب سے, ان کی رائے لیتے ہیں. کل وہ اس کا حصہ تھے جب ان کو بریف کر رہے تھے یا اپنے مطالبات بقول منظور پشتین کے سمجھا رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو ان کے ایشوز کیا ہیں. جی سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, اپنی بات جاری رکھیے گا. کیا انہوں نے باور کرایا, کیا نئی چیزیں سینٹ کے پارلیمنٹ کے سامنے آئی ہیں یا سینٹ کی اس کمیٹی کے سامنے؟ آپ کیسے برج کر سکتے ہیں ریاست کو اور ریاست سے نالاں جو ایلیمنٹ ہے ان کو؟
جو ملاقات ہوئی اور جہاں ملاقات ہوئی جی, وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوئی, اور پارلیمنٹ کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے جو اسپیشلی ہم نے بنائی ہے اسی مقصد کے لیے, اس میں اس کے تحت ہوئی. اور دوسرا جو ماحول تھا بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی اور بڑے آرام اور سکون سے انہوں نے منظور پشتین صاحب, محسن داور صاحب جو ایم این اے ہیں, پھر ان کے جو خان زمان کاکر صاحب ہیں اور ساتھی ہیں, تو بڑے کھل کے انہوں نے باتیں کی اور اچھے ماحول میں باتیں ہوئی. اور جیسے میں نے کہا کہ وائسز کے بھی کم ہے تو لسن اینڈ لرن, آپ بتائیں جو ایشوز ہیں, اور اس میں اچھا, اٹ واز اے ویری پازیٹو, بلکہ میں کہوں گا آلموسٹ ہسٹورک فرسٹ اسٹیپ, کیونکہ ایک ڈیڈ لاک سا بنا ہوا ہے اور یہ اس کو توڑنا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی کہہ لیں, اسٹیبلٹی کہہ لیں, یہ ایشوز چل رہے ہیں کئی سالوں سے, بلکہ کئی دہائیوں سے, بلکہ میں تو کہوں گا 1979 چار ہی سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا افغان وار کی وجہ سے, اور ابھی تک اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ترجیحات بھی تبدیل کی ہیں, پالیسیز بھی تبدیل کی ہیں, مائنڈ سیٹ بھی, سوچ بھی میں تبدیلی آئی ہے, تو ہمارے رویے میں بھی تبدیلی آنا چاہیے اور اس میں بنیاد یہی ہونا چاہیے ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل.
سو آپ کوئی توقع رکھتے ہیں کہ ادھر سے زبان میں نرمی ہوگی اور ادھر سے ان کے اوپر جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس میں کچھ نرمی ہوگی, پاکستان کی جو سیکورٹی لیڈرشپ ہے؟
تو میڈیا بلیک آؤٹ کا تو پارلیمنٹ سے تعلق نہیں ہے, میڈیا بلیک آؤٹ کا تعلق یا میڈیا سے ہے یا جو لوگ میڈیا کے اثر میں آتے ہیں. دیکھیں جی, میں خود جرنلزم میں نے کیا ہے جنرل ضیاء کے دور میں, وہ مارشل لا کا دور تھا, تو اس میں کئی لوگ ان کی پریس ایڈوائس آتی تھی وہ مان لیتے تھے, کئی لوگ نہیں مانتے تھے. میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا, ہم کہتے تھے نو فیس کریں. تو یہ آپ میں خود بھی کتنی جان ہونی چاہیے کہ آپ کریں کہ یہ ہماری پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے, ہم اسٹینڈ لیتے ہیں. تو وہ میڈیا کی بات میں سمجھتا ہوں, میڈیا شوڈ ٹیک کیئر آف اٹس اون, لیکن یہ پیسفل لوگ ہیں, پرامن ہیں اور جمہوری طریقے سے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں اور نوجوان لوگ ہیں اور بڑے متاثر کیا, بڑی جان ہے, وہ بڑا کیریزمیٹک اور آرٹیکولیٹ آدمی ہے منظور پشتین اور ان کے ساتھی بھی, اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے اور ان کا حق ہے موقف پیش کرنا اور ایشوز کو آگے لے کے چلنا. ہمارا فرض ہے پارلیمنٹ کا, ہم عوام کے نمائندے ہیں کہ ان کی بات سنیں اور ان کے مسئلے حل کریں.
آپ بحیثیت آپ تجزیہ کار بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں, بحیثیت صحافی آپ کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. سو آپ کو لگتا کیا ہے, لیڈرشپ بھی ہے آپ کے اندر, لگتا کیا ہے کہ یہ کسی منطقی انجام تک یہ جو قضیہ ہے وہ پہنچ سکتا ہے, کوئی آثار نظر آتے ہیں؟
بالکل پہنچ سکتا ہے, کیوں نہیں پہنچ سکتا. آپ کے نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ دوحہ میں امریکہ کی گفتگو افغان طالبان سے ہو رہی ہے, ان لوگوں کو جن کو وہ دہشت گرد کہتے تھے, ان سے وہ جنہوں نے امریکنوں کو 3,000 امریکن مارے, جنہوں نے جنگیں کی ہیں ان کے ساتھ. تو یہ تو ایک شیوا ہے کہ یو دیر از نو ادر آپشن, اور میرے خیال میں یہ کوئی مین میڈ پرابلم ہے, اس کا سولوشن ہے, اور سولوشن ہے کہ پولیٹیکل ویل اور ویژن ہونا چاہیے اور آپ بڑے دل سے سب چلیں. اور سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو فیڈریشن آف پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, یہ کافی ہو گیا ہے, انہوں لوگوں نے زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, پاکستان مجبوری طور پہ بڑا سفر کیا ہے, لیکن سب اس میں خاص طور پہ فاٹا اور جو پشتون کمیونٹی ہے وہ سب زیادہ سفر کیا ہے, ڈسپلیس پرسنز ہو, افغان وار ہو, پھر 9/11 ہو, پھر اس کے بعد انٹرنل ہمارے حالات ہوں. تو اب ہم ملک ہمارا سنبھل رہا ہے, وی آر ٹرننگ دا کارنر, سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے, رویوں میں بھی تبدیلی آئی ہے, پالیسیز ہماری افغان پالیسی بھی چینج ہو گئی ہے. تو اب وقت آ گیا کہ وی شوڈ ٹیک دا بل بائی دا ہارنز اینڈ سیٹل دیز ایشوز.
آخری سر سوال, اس بے شف کو کیا اٹ سیلف یہ سمجھا جائے کہ دونوں طرف سے آلریڈی وہ اپنی اپنی پوزیشن سے ایک قدم پیچھے گئے ہیں, بھلے وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, بھلے وہ منظور پشتین ہو یا ان کی تحریک ہو؟
دیکھیں جی, بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور باقی لوگوں کا جو ممالک ہیں اس خطے میں تاریخی لحاظ سے کافی غلطیاں کی ہیں. میں نے تو جب میری بات ہوئی تھی ایک فنکشن تھا جی ایچ کیو میں, تو اس میں جنرل راحیل شریف بھی تھے, جنرل باجوا بھی تھے, تو میں نے ان کو کہا, میں کہا وقت آ گیا ہے کہ اب پرانی غلطیاں نہ دہرائیں, خاص طور افغان پالیسی کی غلطیاں کرنی ہیں تو نئی غلطیاں کریں, نئی سوچ پر. اور اس میں جنرل باجوا نے بھی اگری کیا اور ٹو ہز کریڈٹ انہوں نے پالیسی چینج انیشیٹ کر لیا ہے افغان پالیسی کے حوالے سے اور ان ایشوز کے حوالے سے. تو جو ہماری جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا سو کالڈ جو ایلیٹ کہہ لیں یا رولنگ کلاس کہہ لیں, ان کے رویوں میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک ریئلسٹک ویو اب آ گیا ہے سچویشن کا, اور میرا زیادہ خود اعتمادی بھی آ گئی ہے, خاص طور پہ بیکاز ہم واحد مسلم کنٹری ہیں جنہوں نے جو انٹرنل وار اگینسٹ ٹیرر ہے ہم نے خود اپنے بلبوتے پہ جیتے ہی ہے. تو اب وقت آ گیا کہ یہ سیٹل ڈاؤن کریں, اور جو لوگ مارجنلائزڈ ہیں یا ڈس انفرنچائزڈ ہیں یا جن کے ایشوز ہیں خاص طور پہ پشتون تحفظ موومنٹ کا, اور یہ ایک خوشائن بات ہے کہ اب ان کے دو نمائندے پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں, سو دے آر پارٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم آلسو. اور ابھی الیکشنز آنے والے ہیں فاٹا میں, اور پھر اب میں نے افغانستان کی بات بھی کی, تو جو علاقہ میں تبدیلی آ رہی ہے وہ تبدیلی پاکستان کے اندر بھی آ رہی ہے, سوچ کے حوالے سے بھی اور پالیسیز کے حوالے سے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے.
کیا آپ ان کو ریکمینڈ کریں گے, تجویز دیں گے کہ وہ پولیٹیکل فورس میں تبدیل ہوں؟
بن گئی پولیٹیکل فورس بھی, اور کیا ہوتی ہے پولیٹیکل فورس؟
قاعدہ سیاسی جماعت, الیکشن کنٹیسٹ
ہوتے ہیں, ان کی آواز سنی جاتی ہے, ان کے ممبرز پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں, تو یہی پولیٹیکل فورس ہوتی ہے.
جی بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. طاہر خان صاحب, اس سیگمنٹ کو سم اپ کرتے ہیں اپنے دونوں, آپ کے ہلالی صاحب کے اور تسیم نورانی صاحب کے کمنٹس کے ساتھ. منظور پشتین صاحب کو اب آگے کیا کرنا چاہیے, الیکشنز بھی ہیں, کیا وہ پولیٹیکل باقاعدہ کوئی سیاسی جماعت میں ڈھل سکتے ہیں, ڈھلنا چاہیے ان کو, کیا آپ دیکھتے ہیں نیئر فیوچر میں؟
اگر مجھ سے سوال کیا ہے تو میری نظر میں بالکل آنا چاہیے اسی پولیٹیکل سسٹم میں, اور جس طرح مشاہد صاحب نے کہا جو درست بھی ہے کہ دو ان کے نمائندے جو کل ایک موجود بھی تھا گو کہ وہ پی ٹی ایم کے اس پہ پلیٹ فارم سے نہیں آئے پارلیمنٹ میں, لیکن وہ سینئر رہنما تھے اس تحریک کے اس تنظیم کے, تو بالکل یہ زبردست قسم کی تجویز ہے کہ بالکل پولیٹیکل سسٹم میں آنا چاہیے. ابھی وہاں پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں, ایک بڑا اچھا چانس ہے ان کے لیے کہ جس طرح ان کے قومی اسمبلی میں دو ممبران قومی اسمبلی ہے تو وہ صوبائی اسمبلی میں بھی آ سکتے ہیں, اور یہاں پر پارلیمنٹ سے اور صوبائی اسمبلی سے اپنی آواز اس طرح مؤثر طریقے سے میرے خیال میں اٹھا سکتے ہیں, بالکل آنا چاہیے.
جی پروفیسر عزیز ہلالی صاحب, آپ کی رائے.
دیکھیے وہ جو بھی ہے اس کو ایک سیاسی اہمیت ملی ہے, ایک لیجیٹیمیسی انہوں نے حاصل کی ہے. کوارٹر میں الیکشن ہو رہے ہیں, وہ اس میں حصہ لیتے کہ نہیں لیتے, لیکن ایک شعور کی آگہی انہوں نے پیدا کی ہے, ایک نظریہ دیا ہے, ایک ویژن دیا ہے اور تحمل دکھایا ہے. بڑی بردباری سے وہ چلے ہیں, بڑی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے مہرے بڑی دیانتداری سے اور بڑی سنسیریٹی سے اور ایمانداری سے استعمال کیے ہیں, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے آپ کو منوانا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے. باقی ان کے خود اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, منظور پشتین صاحب پولیٹیکلی آگے آنا پسند کرتے ہیں نہیں, لیکن نوجوانوں کو ایک نظریہ دیا ہے اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ قانون اور آئین کے پابند ہیں, اس ملک کے مقبول وطن شہری ہیں, ان کے کوئی ایسے عزائم نہیں ہے, نہ وہ اسٹیٹ کو کسی قسم کا کوئی دکھ یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. جو کچھ چاہتے ہیں وہ قانونی اور آئینی اور سیاسی جو حدود ہیں, جو صلاحیات کا بھی تقاضا ہے, اس کے اندر رہ کے وہ کر رہے ہیں, اور آج پارلیمنٹ تک پہنچ جانا ہے اور وہاں پہ پارلیمنٹیرین سے بات کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے بڑی اچھی وسعت دکھائی گئی ہے. بالغور سیاسی بالغور نظری جسے کہتے ہیں وہ سامنے کھل کے سامنے آئی ہے, تو ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا ہے اور بات چیت سے ہی مسائل نے حل ہونا ہوتا ہے. میں بہت پر امید ہوں کہ منظور پشتین جو سفر شروع کیا تھا وہ تلخیاں اب کم ہوں گی, وہ مسائل کم ہوں گے, پاٹا کے لوگوں کو نہ صرف جمہوری حقوق ملیں گے بلکہ ان کے آئینی اور معاشی جو تحفظات تھے ان کو بھی
ایڈریس کیا جائے گا
وہاں پہ پورا کیا جائے.
جناب
ایک اچھا قدم ہے, ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے اور ایک اچھے مشورے راہ کے طور پر وہ آگے آئے ہیں کہ انہوں نے تخریب کاری یا جارحانہ رویہ اختیار نہیں کیا جو نارملی دوسری تیسری دنیا کے ممالک میں جو لوگ کرتے ہیں. اس نے
عدم تشدد
دکھایا ہے اور بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے.
جی جناب تسلیم نورانی صاحب, آپ کی رائے.
دیکھیے پہلی دفعہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اور پیسفل طریقے سے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی میچورٹی اگر ان میں آ جائے, زبان کا استعمال اگر وہ اپنے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں تھوڑے سے نرم الفاظ اور بہت زیادہ ایگریشن نہ شو کریں, اور میں سمجھتا ہوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے ان کو بھی اگر یہ اپنی زبان اور اپنے طریقے جو ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے, اور ان کو بھی جو چیزیں ہیں جو رنجشیں ہیں اس کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کم ہو, آگے نہ بڑھے, بیکاز پاکستان اس علاقے میں اور جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, یعنی اس وقت جو غیر ملکی جو ایجنٹس ہیں اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہی اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ اپنے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو رنجشیں ہیں ان کی دشمنی اور جو ہے وہ پاکستان
پہنچ نہیں لے سکتا. سو ریجنل پولیٹیکل فورس بن سکتے ہیں منظور پشتین, اگر ایون کسی تصفیہ کی طرف بھی جاتے ہیں, ان کا مطالبات مان بھی لیے جاتے ہیں تو ایک بڑی سکسیس ہوگی, اس کے بعد کیا وہ ایک ریجنل پولیٹیکل فورس بن جائیں گے؟
جی بالکل, یہ مطلب یہ ہے کہ ریجنل پولیٹیکل نہیں تو کم از کم ٹرائبل پولیٹیکل فورس تو بن سکتے ہیں, اور اس میں ان کو پورا حق ہے کہ وہ اگر باقی تو پولیٹیکل پارٹیز باہر سے ٹرائبل ایریاز میں جاتی ہیں, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک پولیٹیکل فورس ٹرائبل ایریا کی اپنی ہوتی ہے
طاہر خان صاحب, اس اینگل کو غور سمجھ کرتے ہیں, منظور پشتین پوٹینشلی اگر ان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں اور کافی حد تک اگر مان لیے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا اس علاقے کے اندر یا کم از کم جو فارمر ایکس ٹرائبل ایریاز تھا اس کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل فورس کے طور پہ ایمرج ہو سکتے ہیں؟ سپورٹ ہے ان کے ساتھ
فی الحال تو اگر دیکھا جائے, جس طرح اگر ابھی حالیہ جو ان کا جلسہ ہوا تھا میدان شاہ میں, تو میران شاہ میں جو جلسہ ہے وہ میران شاہ کی تاریخ میں بھی اس طرح سب سے بڑا جلسہ ہے. یہ لوگوں نے خود تبصرہ کیا ہے وہاں مقامی صحافیوں نے بھی, تو میرے خیال میں بالکل بن سکتا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ اب وہاں تک محدود نہیں رہا صرف وزیرستان, وزیرستان سے بالکل شروع تو ہوا ہے لیکن اب تو وہ نہ صرف جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں بلکہ جس طرح میں نے مردان کا ذکر کیا, اس طرح چارسدہ میں انہوں نے, پشاور میں انہوں نے جلسے کیے ہیں, دیگر جگہوں پہ جلسے کیے ہیں, تو ایک فورس ہے. اور اچھا ہے کہ پولیٹیکل ہماری اس میں سسٹم میں مزید, اور پھر خاص کر ینگ, آپ دیکھو نا بار بار ذکر بھی مہمانوں نے کیا کہ اس میں یوتھ ہے, اس میں ینگ ہے, تو اچھی بات ہے کہ قبائلی علاقوں کے لوگ بھی اور وہاں جوان بھی جو سفر کر چکے ہیں وہ اگر پولیٹیکل سسٹم میں آ جاتے ہیں, ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے.
بہت شکریہ طاہر خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, باقی پینلسٹ سے ہم اجازت چاہیں گے. عزیز لاری صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تسنیم لاری صاحب آپ نے انتہائی شارٹ نوٹس پہ ہمیں وقت دیا, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. طالبان کے تحفظات, 250 اراکین کی فہرست ہے افغان گورنمنٹ کی جانب سے جو دوحہ کانفرنس میں شریک ہوں گے, اس کے اوپر ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نے سوری امام. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے دوحا کانفرنس کے اوپر جس میں افغان حکومت کی جانب سے 250 اراکین کی فہرست جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے کہ افغان حکومت کی نمائندہ کی حیثیت سے وہاں پہ موجود ہوں گے. طالبان نے اس کے اوپر نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر سخت اپنی کرٹیسزم شو کی ہے. ذبیح اللہ مجاہد جو کہ اسپوکس مین ہے گروپ کے طالبان کے, ان کا کہنا یہ تھا کہ یا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو منتظمین ہیں اس کانفرنس کے وہ اتنی بڑی تعداد میں افغان حکومت کے نمائندوں کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, اور یہ کوئی کبھی ایسی روایت بھی نہیں رہی ہے کہ کوئی اتنا بڑا گروپ کسی کانفرنس میں شرکت کرتا ہو. طالبان کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہے تھوڑی تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں کانفرنس کے اندر ان کو یہ شرکت کرنی چاہیے, وہ بھی پروڈکٹیو رہا کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کانفرنس ہے, یہ ان کے بقول کابل کے اندر ہونے والا کوئی شادی حال نہیں ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ بھجوایا جائے. سو دوحا کانفرنس, دوحا کانفرنس میں ان کی شرکت, اس ریفرنس میں طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں, اور رزاق برق ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جرنلسٹ ہیں ود افغان ریڈیو نیٹ ورک کے ساتھ, ان سے ہم بات کرتے ہیں. رزاق آپ ہمیں بتائیے گا یہ دوحا کانفرنس کے لیے اتنی بڑی فہرست کیوں دی ہے افغان حکومت نے جس کے اوپر طالبان کو تشویش بھی ہے, یہ طالبان جس کو تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں.
اسد حسن بہت شکریہ. اس بارے میں افغانستان میں حکومت کا اور لوگوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ جو یہ جو افغان معاشرہ ہے یہ ہزارہ ازبک تاجک اور پشتون سے بنا ہوا ہے, اور یہ جو اس وقت 250 افراد جو ہے قطر کے اجلاس میں شرکت کریں گے یہی لوگ جو ہے اسی سے افغان معاشرہ بنا ہوا ہے, اور یہ جو ہے افغانستان کی حکومت اور افغان عوام کی نمائندگی جو ہے کرے گا.
صحیح. طاہر خان صاحب آپ کے خیال میں آج ویسے انہوں نے پریزیڈنٹ سے ملاقات بھی کی ہے پریزیڈنشل پیلس کے اندر, سو اتنی بڑی فہرست کیوں دی ہے؟ سامنے جو انتخابات ہیں 2019 کے پریزیڈنشل الیکشنز, یہ اس میں اپنے الائز کو یا اپنے سپورٹر کو انٹیکٹ رکھنے کی یہ خواہش ہوئے کیا ہے؟
اس میں یہ والی بات بھی ہے جو آپ نے کہا, کیونکہ جب یہ فروری میں پہلے ہوا اسی بین الاقوامی مذاکرات کہیں, کانفرنس کہیں, نشست کہیں, تو جب فروری میں ہوا تو اس وقت بھی صدر اشرف غنی کو تھوڑی سی شکایت کی, اور بعد میں اس کانفرنس پہ کافی تنقید ہوتی رہی اور موسکو پروسیس پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ باضابطہ افغان حکومت نے یونائٹڈ نیشن سے شکایت بھی کی کہ طالبان کے جو وہاں لوگ گئے تھے, تو ایک خود تنقید کرتے رہے. لیکن بعد میں جب جو میری معلومات ہے جو کچھ شائع بھی ہوئی ہے کہ قطر نے ایک بڑا رول اہم ادا کیا ہے, پہلے طالبان کو کنونس کیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے نمائندوں سے ملے, پھر ان کا ایک بڑا ایک سینئر آفیشل ہے جو تمام یہ نگرانی کرتا ہے قطر کی طرف سے مذاکرات میں خود موجود بھی ہوتا ہے مطلق قحطانی کے نام سے, تو وہ جب کابل گیا تو اس نے پھر اس کو مطمئن کیا کہ وہ لوگ بھیجے یہ جو قطر میں ہونے والا ہے. تو اس وقت بھی جو معلومات یہی ہے کہ پہلے تو اشرف غنی صاحب نے تجویز کی تھی, کہ تجویز دی تھی کہ اس کو آپ منتقل کریں, کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ جو اپوزیشن ماسکو میں جمع ہوگی جب دوبارہ وہاں اپوزیشن جمع ہوگی تو سیاسی طور پہ ان کو فائدہ ہوگا اپوزیشن کے لوگوں کو اور ان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جو فہرست بنی ہے اس میں یہ والی بات جو آپ نے کی ہے, لیکن اس میں خود جو پیس کاؤنسل کے جو سیکرٹری ہے عمر داؤدی نے خود کہا کہ جو اختلاف رہا کہ فہرست نہیں بن رہی تھی, کہ کچھ لوگ زیادہ اپنا حصہ مانگ رہے تھے, تو افغانستان کی جو ابھی جو موجودہ سسٹم ہے وہاں پر جو پالیٹکس ہے اس میں ہر بندہ زیادہ اپنا حصہ بھی مانگتا ہے, شیئر بھی مانگتا ہے, پھر پولیٹیکل موٹیوز بھی ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ پیچھے نہ رہیں, تو لہٰذا اس کو دستیاب. لیکن یہ اس سے لوگ حیران ہیں, نہ صرف طالبان بھی, آپ نے کہا طالبان کا رد عمل نہیں ہے, اس سے یہاں پاکستان میں بھی جب ہماری بات ہوئی تھی تو وہ لوگ بھی حیران تھے. یہ اور جس طرح طالبان کا جو ایک جس طرح بھی شادی والی بات کی شادی بالکل اس نے بیان میں کہا ہے تو اور اندر بھی اس سے اختلاف ہو رہا ہے, اندر بھی افغانستان کے اندر بھی کچھ لوگوں نے جس کے نام آیا اس نے انکار کر دیا اور کچھ لوگوں نے تنقید کی ہے اس پہ, تو لہٰذا ایک لیکن پھر بھی مثبت بات ہے کہ وقت افغان حکومت نے بنا دیا ہے, وہ اب جائیں گے 20-21 کو جو وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں, طالبان بھی اس کے لیے تیار ہے. تو میرے خیال میں تمام ان کمزوریوں اور ان اختلافات اور تنقید کے باوجود بھی یہ مثبت ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ افغان حکومت کے ساتھ طالبان اس وقت تک بھی براہ راست مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہے, تو اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس موقع پہ یہ والے کہ افغان اور طالبان آپس میں بیٹھے ہیں, کیونکہ فیوچر کے لیے مستقبل کے لیے خدشات ہیں, وہ خدشات طالبان اور افغان جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ابھی تک مطلب اس کو دور کیا جا سکے. جب امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو مستقبل کے لیے بھی پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ اور مفاہمت یہ بہت ضروری ہے.
یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سو اس ریفرنس میں عبدالرزاق برق آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دوحہ کانفرنس کتنی اہم ہے, بہرحال ایک چھت کے نیچے تو ہوں گے طالبان بھی اور افغانستان کے نمائندے بھی, سو اس اعتبار سے کتنی اہمیت ہے کیونکہ طالبان پہلے تو مکمل طور پہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تھے.
بالکل, یہ جو قطر میں بات چیت 21 اور 20 اور 21 کو ہوں گے اس کی بہت اہمیت ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ 3,000 جو ہے امریکن جو ہے وہ طالبان نے وہاں پہ مثلا قتل کیے تھے افغانستان میں, اور وہ آج حاضر ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور اس بات چیت سے افغان عوام اور لوگ بہت خوش ہے, لیکن افغان عوام کا امید یہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے اور طالبان جو ہے جنگ بندی کا اعلان کر لے اور افغان حکومت سے بات چیت بھی کرے, تاکہ افغانستان میں جو 18 سال سے یہ جو لڑائی جاری ہے, افغانوں کے خون بہے جاتے ہیں, تو یہ بند ہو جائے اور افغانستان ایک بار پھر ایک خوشحال ملک بن جائے اور افغان عوام آرام سے اور سکون سے زندگی گزار سکے.
جی بہت شکریہ آپ کا عبدالرزاق برق, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. طاہر خان صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کے اوپر بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوا اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے اوپر اور جو دباؤ ہیں اس بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ. اس پس منظر میں حکومت نے گزشتہ دنوں ایک ایم این ایس ٹی اسکیم دینے کا اعلان کیا تھا, یعنی ٹیکس معافی, یعنی جس میں بظاہر عام طور پہ یہ اسکیمیں اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ کوئی اپنا کالا دھن جو ہے وہ ایک خاص شرح سے ٹیکس دے کے یا حکومت کو دے کے اس کو وہ سفید کرا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو وہ اس طرح کی اسکیموں پہ سخت تنقید کرتی رہی, اور اب اسے یہ اسکیم جب دینا پڑی ہے تو اسی طرح کی تنقید کا سامنا اس کو دیگر جماعتوں سے ہے, اور اس کو اپنا ماضی میں جو اس کا موقف تھا وہ یاد دلایا جا رہا ہے. آج جب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے ریفرنس میں جو خد و خال تھے وہ وزیر خزانہ اسد عمر نے جب کیبنٹ کے اجلاس میں بتائے تو اس کے اوپر کافی بحث ہوئی, اور اطلاعات جو مل رہی ہیں ہمارے کورسپونڈنٹس نے بھی ہمیں وہاں سے بتایا ہے کہ اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایمنسٹی اسکیم میں مزید بہتری لائی جائے, اور پھر جب بہتری آ جائے کچھ ایسے اس کو فول پروف بنایا جائے کہ یہ نظر آئے کہ یہ پہلے والی مسلم لیگ نواز کی طرف سے دی گئی ایمنسٹی اسکیم ہو یا اس سے پہلے حکومتوں کی جانب سے, تو اس سے یہ مختلف نظر آئے. سو اس اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا ہے, اور اب یہ آئندہ جو ہے وہ دوبارہ نئی تجاویز کے ساتھ یا مزید کچھ تجاویز کے ساتھ یہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوگی. اسد عمر صاحب نے اور باقی جو ماہر معاشیات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر چونکہ دباؤ ہے اس لیے اس کو پیسے یا ریسورسز چاہیے ہیں, وہ ہر صورت میں یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا اس سے ہدف پورا ہو سکتا ہے ان کے ٹارگیٹس کا, ان کی وصولیوں کا, یہ الگ بات ہے. اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. آج ہی دوسری ڈیولپمنٹ, پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان, انہوں نے جو ہاؤسنگ اسکیم ہے جس کے تحت انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کر رکھا ہے اپنی انتخابی کیمپین میں, اس کا انہوں نے باقاعدہ افتتاح کیا ہے, اور وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ گھر بن سکتے ہیں. ان کے بقول جو ہاؤسنگ کی منسٹری نے یا ہاؤسنگ کے چیف سیکرٹری نے انہیں بریفنگ دی ہے, بڑی تعداد میں لینڈرز باہر بیٹھے ہیں اور وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے اندر. کیا یہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اس ریفرنس میں؟ کیا یہ اسی طرح کا نظام ہے جیسے ہم برطانیہ اور یورپ کے اندر دیکھتے ہیں, امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بیسیکلی جو لینڈرز ہیں یہ ایک مناسب شرح کے اوپر قرضے فراہم کرتے ہیں یا اونرشپ لے کے دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ کرائے کی جگہ قسط ادا کرتے ہیں, اور اس کا دورانیہ ظاہر 20 سال 15 یا 30 سال ہوتا ہے. اس ریفرنس میں یہ کیا اس سے باقی انڈسٹری کو تقویت مل سکتی ہے جیسے عمران خان کہتے ہیں اور وزیر خزانہ اسد عمر نے بھی کہا ہے؟ ان دونوں ایشوز پہ انالیسز لیتے ہیں جناب زمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ماہر رہے ہیں اقتصادی امور کے, چیف ایگزیکٹو آفیسر انویسٹ اینڈ فائنانس سیکیورٹیز, سینئر اکانومسٹ ہیں. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ایم این ایس ٹی اسکیم پہ ہمیں بتائیے گا کہ جب جو پارٹی خود کرٹک تھی اسے یہ ایم این ایس ٹی اسکیم کیوں دینا پڑی ہے, اور اگر اب دے گی بھی صحیح جو کہ آج کابینہ میں اپروو نہیں ہو سکی ہے, تو کس طرح سے وہ مختلف ہو سکتی ہے پہلے کی ایم این ایس ٹی اسکیم سے؟
دیکھیں میں آپ کا دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. مختلف اس طریقے سے ہوگی کہ یہ گورنمنٹ نے آتے ہی دے رہی ہے. پچھلی گورنمنٹ جیسے تھی انہوں نے جاتے ہوئے, حالانکہ اس سے پہلے بھی الگ الگ ٹیکسٹائل کی ٹریڈرز کی, لیکن جو ایک جسے کہتے ہیں بلینکٹ ایمنسٹی تھی وہ ان کی آخری والی ایمنسٹی تھی, اور وہ انہوں نے بالکل اپنے جاتے ہوئے آخری 2 مہینے بلکہ وہ چلے گئے اور اس کے بعد بھی وہ چلتی رہی. یہ والی ایمنسٹی جو ہے یہ انہوں نے آتے ہی دے دی ہے. پچھلی والی میں شکوک و شبہات یہ ہو رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 5 سال میں جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس گورنمنٹ سے, تو وہ اپنے آپ کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ لانڈری کرنے ہیں اس کے تھرو. اس دفعہ جو ہے انہوں نے تو ابھی تک اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا اپنا, مطلب نہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کی نہ کچھ ہی, تو بڑا کم چانس ہے کہ ان اس گورنمنٹ کے لوگ جن کے کوئی ایسے کچھ فرنٹ مین ہوں گے جو اس کا فائدہ اٹھا سکے. دوسرا یہ کہ یہ ان لوگوں کے پاس بہت ڈیٹا آ گیا ہوا ہے, او ای سی ڈی سے آ گیا ہے, دبئی میں, یو ایس سے, کافی ڈیٹا آ گیا, تو ایگزیکٹلی ان لوگوں کے کون سے لوگ ہیں جن کے پاس.
جی
یو ہیو 62
لائن مزمل صاحب کی ڈراپ ہوئی ہے. بات وہ ہم کہہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس زیادہ ڈیٹا آ گیا ہے کہ بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, سو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. مزمل صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. مین وائل عزیر یونس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر ہیں ایک فائنانشیل انسٹیٹیوشن کے, یو ایس بیسڈ ہیں, اور یہ اسٹون برج ہے جس کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. عزیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی آف کورس پاکستان کے حالات کے اوپر اور معیشت کے اوپر نظر رکھتے ہوں گے. یہ جو ایم این ایس سی اسکیمز ہیں یہ کتنی پروڈکٹیو ہوتی ہیں, اور ان حالات میں جب مزمل اسلم صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے سو زیادہ لوگوں سے وہ ریکوریز کر سکتے ہیں, یہ پروڈکٹیو اپروچ ہے یا واقعتاً جیسے امریکہ میں یا باقی ملکوں میں ٹیکس لیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر صورت ادا کرنا ہے ورنہ آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے ہیں, اس پالیسی پہ حکومت کو جانا چاہیے؟
جی میرے نزدیک تو یہ ایمنیسٹی اسکیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جس طرح پچھلی کئی اسکیمز آ چکی ہیں اسی طرح اس کا بھی وہی حال ہونا ہے کہ اس سے کچھ نکلنا نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو مطلب کافی سالوں سے اگر آپ ان کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں تو 2012 سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ کالے پیسے کو سفید کرنے کی اسکیمز ہوتی ہیں, آج وہی ان کی حکومت اس بات پہ اس کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ اس کو کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. میری امید ہے کہ عمران خان اور رپورٹس جا رہی ہیں کیبنٹ میں بھی اس کے اوپر اختلاف ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اور اسی جہاں تک ڈیٹا کی بات ہے, یہ میرے نزدیک ڈیٹا ایس کچھ ہے نہیں. آپ نے حکومت نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایس ایچ اوز کو بلانا ہے جو لوکل پولیس آفیسرز ہیں بڑے بڑے شہروں کے, ان سے ہی پوچھ لیں کہ جی امیر لوگ کہاں رہتے ہیں اور ان سے جا کے پھر پتہ کر لیں گے جی آپ نے ٹیکس کتنا دیا. اس میں کوئی ڈیٹا کی تو ایسے ضرورت نہیں ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملانے کی. اور یہ ایمنیسٹی اسکیمیں دی جاتی ہیں, یہ ان کے لیے دی جاتی ہیں جو امیر لوگ باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں ملک کا اور پھر انہوں نے سیاسی کیمپینس کو سپورٹ کیا ہوتا ہے, پھر ان کے جو رولرز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میرے نزدیک امید میری ہے کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر نظر ثانی کرے گی اور اس ایمنیسٹی اسکیم کو آگے نہیں بڑھنے دے گی.
صحیح. اچھا آپ کے خیال میں یہ زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہے. سو لیکن جو گورنمنٹ کے پاس جو کرائسز ہے اس میں ان کو لگتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم یا فوری سلیوشن یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے ہیں تو اس کے لیے تو آف کورس وقت چاہیے ہے, جبکہ ریسورسز کی ضرورت ہے ملک کے اندر. سو اس ریفرنس میں کوئی اسپیس نکلتا ہے ان کے لیے؟
نہیں, اسپیس تو نہیں نکلتا. اگر آپ ریونیو کا شارٹ فال دیکھیں تو وہ تو اربوں روپے میں ہے, تو حکومت نے ایک تو ٹارگیٹ نہیں دیا ہے کہ ایمنیسٹی اسکیم سے وہ کتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنے پیسے آئیں گے. چلیں اگر ہم کہہ لیں 10 ارب روپے بھی آتے ہیں تو وہ تو شارٹ فال کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے اور اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا. ریونیو کا جو شارٹ فال ہو رہا ہے اس کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ لوگ ایک تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں, وہ تو پاکستان میں پرانا مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ معیشت آپ کی سلو ہو گئی ہے, تو کسی بھی دنیا کے ملک میں جب معیشت سلو ہوتی ہے تو ریونیو شارٹ فال ہونے لگتا ہے, اور پاکستان کو بھی اسی چیز کا سامنا ہے اس وقت.
مزمل اسلم صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے. مزمل صاحب, آپ وہاں سے بات شروع کر رہے تھے کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا آ گیا ہے اور وہ ڈیٹا زیادہ لوگوں کا ہے کہ اگر وہاں سے وہ ایمنسٹی اسکیم اگر دیتے ہیں تو وہ زیادہ ٹیکس کم وقت میں کلیکٹ کر سکتے ہیں یا زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, وہیں سے شروع کیجیے گا.
ڈیٹا ہے تو اب یہ ایمنسٹی اگر اناؤنس کرتے ہیں تو ان کو ری انفارم کریں گے, ٹارگیٹ کریں گے یہ, اور بتائیں گے کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہیں چاہے پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر, آپ کے پاس جو ہے یہ جائیداد ہے, تو وہ لوگوں کو باقاعدہ جو ہے ایک طریقے سے پری انفارم کر دیا جائے گا. اور پھر وہ لازمی سی بات ہے جب ان کو پتہ لگے گا کہ ان کے ایسٹس جو ہیں گورنمنٹ کے پاس سامنے آ گئے تو وہ آبویسلی پھر اس سے بھاگ نہیں سکتے, اس کا کوئی وہ یا تو ایمنیسٹی بھریں گے یا کوئی حل نکالیں گے. تیسری چیز یہ کہ یہ جو ہے ان سے مختلف اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے جو اسسمنٹ کی ہے یہ یہی کر رہے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو تو پبلک آفس والے ان کو یہ ایمنیسٹی نہیں دے رہے. ساتھ ساتھ یہ اسس یہ بھی کر لیا انہوں نے اسسمنٹ یہ بھی کر لیا کہ بہت سارے لوگ جو انڈاکیومینٹڈ اکانومی میں ہیں وہ ڈیو ٹو سم پاس پالیسیز کی وجہ سے ہیں. فار ایگزامپل یہ کہ یہاں پہ جو ٹیکس ہراسمنٹ ہوتی ہوئی پاس میں الگ الگ قسم کی جو ایگزمپشنز ملی تو جس کی وجہ سے لوگوں ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑی پرائس انکریز ہوا تو اس کی وجہ سے بلیک اور وائٹ ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑھ گیا نہ چاہتے ہوئے بھی. تو وہ ایک ان کا اسسمنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اگر ہم بلا وجہ میں ہم سسٹم سے باہر رکھ رہے ہیں تو وائی ناٹ گیو دیم اے چانس ٹو کم ان, اور ایک جو ہے 5-10% یا 7% جو بھی ریٹ ہے اس پہ آ جائے اور وہ جو ہے اس کو فلفل کر دیں. لیکن ایک چیز جو میں نے انڈرسٹینڈ کی ہے باڈی لینگویج سے, گورنمنٹ جو ہے اس دفعہ بہت سیریس ہے کہ اگر اس چانس کو کوئی اویل نہیں کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کو اپنے آفس میں ایکسس بھی نہیں دیں گے سننے کے لیے کہ فور دا ریلیز. اور پھر ایک اور بات بھی یہ ہو رہی ہے کہ جیسے ہم بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو پولیٹیشنز کو پلی بارگین دیتے ہیں تو وائی ناٹ جو ایک لوگوں نے آؤٹ آف معصومیت یا آؤٹ آف دا سسٹم جو لوگوں سے یہ چیز ہو گئی ہے اس پہ ان کو ایک طریقے سے پلی بارگین ون ٹائم دے دیا جائے, اور ریٹ ہائی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ ڈس
سیٹسفائی.
جی
کتنا ریٹ ہے اس میں ایمنیسٹی میں, کتنے پرسنٹیج؟
دیکھیں جو اخبارات سے ہم نے پڑھا وہ پچھلی دفعہ شروع ہوا تھا 2% سے اور ختم ہوا تھا 5% سے,
اس دفعہ جو ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں وہ شروع 5 سے ہو رہا ہے اور ختم 10% سے ہو رہا ہے, تو آلموسٹ اس کو ڈبل کر دیا. اور اگر آپ پاکستان میں ایوریج ٹیکس ریٹ دیکھیں, ہائیسٹ لیول تو 30% تک ہوتا ہے, لیکن اگر ایوریج ٹیکس ریٹ دیکھیں تو لوگ 10-12% ہی ٹیکس بھرتے ہیں. تو اگر سم ویئر کلوز ٹو 5-8% ان کو ٹیکس مل جاتا ہے کلیکشن, اور پھر وہ لوگ آگے ریگولرلی ٹیکس نیٹ پہ آ جاتے ہیں, تو دیر از نتھنگ لائک دیٹ.
مسلم صاحب, آج کیبنٹ کے اندر ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کریک ڈاؤن کریں, کیونکہ ہمارا تو پولیٹیکل ورژن اس کے خلاف رہا ہے. سو کریک ڈاؤن کریں, ہر صورت ٹیکس لیں. اور یہ ویسے لوگوں کے اندر اویئرنیس کیوں کر نہیں آنی چاہیے کہ ظاہر ٹیکس دینا تو فرض ہے نا جی, یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا, جو انکم جنریٹ کرتے ہیں ان کو ٹیکس تو دینا پڑے گا. ہمارے جیسے ملازم طبقہ جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے اتنا ٹیکس دیتا ہے جتنا ہم اخباروں میں سنتے ہیں, تو بڑے بڑے لوگ وہاں پہ پاکستان میں وہ ٹیکس نہیں دیتے جو یہاں پہ ایک عام امپلائی دے دیتا ہے.
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں نا کہیں پہ بھی, چاہے امریکہ جیسے ملک بھی اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں, انڈونیشیا نے, انڈیا نے, انڈیا میں حالانکہ کتنا آپ کو پتا ان کا ریونیو ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے, وہ تو گھروں پہ بھی چھاپے مارتے ہیں, ان سب نے ایمنیسٹیز کی ہیں. کبھی بھی جو ہے نا بلیک کا پیسہ جو ہے نا کریک ڈاؤن سے, آپ کے پاس ایگزیکیوشن ایبلٹی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایف بی آر میں لمیٹڈ لوگ ہیں, کتنے لوگوں پہ آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور وہ پھر کتنے سالوں پہ محیط ہو جائے. کہ ایک چیز ہوتی ہے, دیکھیں پرنسپل ایک چیز ہوتی ہے, ریالٹی. ریالٹی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کریک ڈاؤن 10 کو کر لیں گے, 20 کو کر لیں گے, جس پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں وہ کورٹ چلے جاتا ہے. کورٹ میں ایک دفعہ چیز چلی جائے وہ سالوں سال چلی جاتی ہے. تو آپ نہ آگے موو کر رہے ہیں نہ پیچھے موو کر رہے ہیں. تو وہ جو بات کر رہے ہیں جو لوگ وہاں بیٹھ کے, وہ جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی کے قریب نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور پھر یہ آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیں, وہ سوئس, آپ کو یاد ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ سے انہوں نے جھگڑا کر لیا تھا کہ آپ ڈیٹا دیں جو ہمارے لوگوں نے وہاں پیسہ رکھا ہے. سوئٹزرلینڈ نے 6 سال لگا دی اس کے اندر. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنا,
کافی مشکل. اب ذرا مزمل صاحب اور عزیر صاحب, آخری سوال دوسری ریفرنس میں, آج ہاؤسنگ اسکیم کا بھی افتتاح کیا گیا ہے. پرائم منسٹر خود کہہ رہے تھے کہ ظاہر یہ بہت اگریسو ہدف ہے 50 لاکھ کا, لیکن ان کے بقول انویسٹمنٹس آ رہی ہیں چائنا سے, باقی ملکوں سے بھی, کہ جو لینڈر کے طور پہ وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آف کورس جن شرائط کے اوپر لوگ جائے گا. ایک تو خیر انڈرسٹینڈنگ لسنرز کی یہ ضروری ہے کہ یہ گورنمنٹ مفت بنا کے نہیں دے رہی ہے, آف کورس انہوں نے یہ خریدنے ہیں, سستی شرائط آسان شرائط ہوں گی, اور جو کرایہ دینا ہے وہ آپ ایک طرح سے اس کی قسط دیں گے 15-20 سال میں یا 30 سال میں, وہ پے آف ہوگا. سو یہ سمجھ, یا ظاہر ہے اگر کوئی ڈفرینٹ رینج ہے, غربت کے نیچے لوگ ہیں, تو ان کے لیے شاید کچھ کمپنسیشن ہو یا فری بھی ہوں. سو عزیر صاحب, یہ کانسیپٹ مارٹگیج کا, یہ پاکستان میں شرائط کر رہا ہے, اور یہ جو انڈسٹری ہے ہاؤسنگ انڈسٹری, کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر انویسٹمنٹ آئے تو پھر 40 آٹومیٹکلی 40 انڈسٹریز کھڑی ہو جاتی ہیں. اسد عمر صاحب نے بھی آج بات کہی, آپ کو کتنا یہ ریئلسٹک لگ رہا ہے, ہو پائے گا یہ؟
پہلے تو یہ پاکستان میں بینکنگ ریٹ اتنا لو ہے کہ مارگیج کے اوپر لوگ جا نہیں رہے, اور نہ ہی اس میں کوئی گروتھ نظر آ رہی ہے, تو پہلا مسئلہ تو اسکیم کا یہ ہے. دوسرا, وہ جو 40 انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں, انہوں نے لسٹ کوئی شیئر نہیں کرتا, ڈیٹا کوئی شیئر نہیں کرتا کہ بھائی کون سی 40 انڈسٹریز ہیں جو چلیں گی. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اتنے سارے گھر بنائیں گے, پاکستان ایک پری میچورڈلی ڈی انڈسٹریلائز ملک ہے جہاں مینوفیکچرنگ کا طبقہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, تو جب یہ گھر بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان گھروں کے لیے جو فکسچرز آئیں گے, اپلائنسز آئیں گی, وہ امپورٹ ہوں گی. تو پاکستان کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کی معیشت میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 50 لاکھ گھروں کی پروڈکشن میں کو ہینڈل کر سکے سپلائی سائڈ کی طرف سے؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے. تو ابھی تک جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بڑے بڑے دعوے تو ضرور ہیں, لیکن اس کے ساتھ کوئی ٹارگیٹ نہیں دیا جا رہا جس پہ آپ اور میں میجر کر کے کہہ سکیں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا. ایمنیسٹی اسکیم کا بھی یہی مسئلہ ہے. اور ایمنیسٹی اسکیم پہ میں ایک بات کہتا جاؤں کہ انڈیا میں بھی جو ایمنیسٹی اسکیم لانچ ہوئی تھی مودی سرکار نے ابھی کی تھی کچھ سال پہلے, وہ ناکام ہوئی. پاکستان میں بھی ہر ایمنیسٹی اسکیم ناکام ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ اس میں کوئی اتنی بڑی
مزمل صاحب کوئی اس کے اوپر یہ ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر آپ آئیے گا.
دیکھیں ہاؤسنگ اسکیم, میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میری ناقص رائے یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ چائنا کی ایگزامپل لیں, یو ایس کی ایگزامپل لیں, ڈیولپمنٹ ان کے پاس الٹا اتنا وہ ہاؤسنگ کو انکریج کرتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ایکسس ان کے پاس انوینٹری ہے, اور ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. ہم جو ہے 10-15 لاکھ گھروں میں بیہائنڈ چل رہے ہیں. تو یہ ایک بالکل رول آف تھم ہے پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ اینڈ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ, ڈسپائٹ کہ دنیا میں اتنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس پہ ریلائنس, کیونکہ یہ بہت لیبر انٹینسو, ساری انڈسٹریز کو چھوڑ دیں آپ, یہ لیبر انٹینسو ہے, آپ کی امپلائمنٹ کرتی ہے, ठीक है ना, और वो एम्प्लॉयमेंट जब क्रिएट होगी तो सिस्टम में डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट होगी, और डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट होगी तो मईशत का पहिया चलेगा। तो और ऑब्वियसली 40 इंडस्ट्री एक वो मतलब एक बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं, ये जो आपके साथ पार्टिसिपेट है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 40 इंडस्ट्री के नाम तो बताएं, एक ये बस एक स्टैंडर्ड है, कोई कहता है 32 इंडस्ट्री, कोई कहता है 40 इंडस्ट्री, मैं कहता हूँ सिर्फ एक इंडस्ट्री देखें, वो पाकिस्तान को सब चाहिए एम्प्लॉयमेंट, और ये एक जरिया है जो मास एम्प्लॉयमेंट, आपका कोई एनर्जी प्लांट, कोई रिफाइनरी इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेगा जितनी ये कर सकता है, या एग्रीकल्चर कर सकता है, या आईटी कर सकता है, या एसएमई कर सकता है। तो इट्स अ राइट स्टेप, और अगर इसको एग्जीक्यूट कर गए तो बहुत इससे कोई चीज नहीं होती।
बहुत शुक्रिया हमजा मलिक इस्लाम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और उज़ैर यूनुस साहब आपके भी हम लोगों ने। सामिन क्विकली चलेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब, और इसमें हम बात करेंगे यमन जंग के खिलाफ। यहाँ पे अमेरिका की कांग्रेस ने एक बिल मंजूर किया था, इस बिल को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया। ये बिल इस बात का मतकाजी था कि अमरीका की जानब से सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों की जो मुआवनत है वो ख़त्म कर दी जाए। हमारे साथ एनालिसिस के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर अजमत रसूल साहब, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, और खैर मकदम, प्रेजिडेंट साहब ने इस बिल को क्यों आपके ख्याल में वीटो किया है, उनकी क्या हिकमत अमली इसमें नजर आती है?
सब रब्ता मुनकता हो गया मेरे ख्याल में।
जी हम आपके साथ हैं, आप इस वक्त लाइव जा रहे हैं, आप ऑन एयर हैं।
हाँ जी
जी, अच्छा आप सुन नहीं सके थे, हम ये कह रहे हैं कि जी यमन के जंग के ख़िलाफ़ कांग्रेस का एक बिल था, आपको मालूम है, जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की जी मुआवनत है वो मुकम्मल ख़त्म कर दी जाए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको वीटो कर दिया है, क्या उनकी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली यमन से मुतालिक नज़र आती है, सऊदी अरब से मुतालिक उनकी नज़र आती है?
जी आपने बजा फरमाया, मैं माजरत चाहता हूँ, यह कॉल ड्रॉप हो गई थी, और आपके सामीन को मेरी तरफ से सलाम। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके जो सऊदी अरब के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ी वाजे है। गुज़श्ता कुछ अरसे से जो जैसा कि उन्होंने कहा है कि कोई 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के जो दफाई आपके लिए मुआहदे और सौदे जो उन्होंने तय किए हैं, और उससे उनका ख्याल ये है कि अमेरिका के अंदर जो मुआशी हालात हैं वो बहुत बेहतर होंगे। तो ये बहुत बड़ी रुकावट है, चूंकि सऊदी अरब जो है वो अपना एक उसका एक रोल है उस रीजन में, और यमन के साथ खासतौर पे ईरान की यमन में जो मुदाखलत है हौसी बागियों के हवाले से, तो उसके हवाले से सऊदी अरब के बहुत गहरे कंसर्न हैं। तो सऊदी अरब, और दूसरी तरफ ये है कि जो अमेरिका है वो भी ईरान को कर्टेल करना चाहता है, ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहद खराब हैं। तो इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी, बल्कि ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी, मेरे ख्याल में अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आएगी तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा ये फैसला करना, इस खित्ते की जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए, ईरान के साथ ताल्लुकात को देखते हुए, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नजर रखते हुए। इसराइल एक बहुत बड़ा आपके लीजिए इसमें एक एक्टर है, और इसराइल की पॉलिसी भी ऐसी ही है कि ईरान को कर्टेल किया जाए। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप की जगह कोई भी और प्रेसिडेंट होता तो यही फैसला करता, और यानी ये है कि जो एक सेंटिमेंट है अमेरिका में कि बाहर से फौजी वापस बुलाए जाए और फौजी मुदाखलत कम की जाए, मेरे ख्याल में वो मुमकिन नजर नहीं आता।
बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अजमत रसूल साहब, आपने क्लास से निकल के हमारे लिए अपने वक्त निकाला और मैनेज किया, आपका बेहद शुक्रिया। और सामीन हमारा आज का ये प्रोग्राम जहां रंग अपने अख्ताम को पहुंचता है, इसमें हमने तफसीली बात की सेनेट के अंदर यानी पार्लियामान पाकिस्तान की, और मंजूर पश्तीन पश्तून तहफ़ तहरीक के सरबराह उनकी इंगेजमेंट के ऊपर। पैनलिस्ट इस बारे में कॉन्फिडेंट थे कि ये आगे की राह निकाल सकती है जिसमें रियासत और रियासत के से नालां जो एंटिटीज़ हैं उनके दरमियान मिल के चलने का कोई रास्ता निकले, और वो एंटिसपेट करते हैं कि मंजूर पश्तीन और उनकी तहरीक एक बड़ी पोलिटिकल फोर्स कम अज़ कम उस इलाके और उस रीजन और ट्राइबल एरिया के हद तक वो उभर के सामने आ सकती है। बात हमने की तालिबान के तहफ़ात दोहा कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और फिर एमनेस्टी स्कीम्स और पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग स्कीम उसके ऊपर। आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। प्रोड्यूसर थे हमारे साथ असफर इमाम और असद हसन को इजाज़त दीजिए, इसके बाद आप प्रोग्राम सुनेंगे राउंड टेबल।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
برکینا فاسو میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں اندرونی کہانی، کارلا باب کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں پہلے ہی سے خراب صورتحال بظاہر بدتر ہوتی نظر آتی ہے۔ صرف اس مہینے 60 سے زیادہ لوگ لسانی تصادم میں ہلاک ہو گئے، جس کا ذمہ دار ان مسلمان انتہا پسندوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے جو ملک میں اپنا مضبوط گڑھ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پینٹاگان کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا باب نے برکینا فاسو میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں اندرونی کہانی بیان کی ہے، جہاں امریکہ کو توقع ہے کہ مقامی فورسز عسکریت پسندوں پر دباؤ میں اضافہ کر سکتی ہیں، اگرچہ امریکی فوج علاقے میں اپنی فوج کی تعداد میں کمی کر رہی ہے۔ مغربی افریقہ کے علاقے ساحل کے ریگزار میں بغاوت کے خلاف لڑائی تیز ہو رہی ہے۔ 3 سال سے زیادہ عرصے میں برکینا فاسو میں 230 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں اور تشدد کا خاتمہ دکھائی نہیں دیتا۔ برکینا فاسو کی مسلح افواج کے لیفٹیننٹ کرنل کانو کولیبالی کے الفاظ، ہم جس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں وہ ہر دن جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ زہر کی مانند ہے، اور یہ ایک ایسا زہر ہے جس کے بارے میں برکینا فاسو میں امریکہ کے سفیر اینڈریو ینگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ تیزی کے ساتھ ایک ایسے ملک میں پھیل چکا ہے جہاں چند سال پہلے تک عملاً دہشت گردی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں،
They're trying to target the resilience of this community which has lived in harmony for thousands of years. There are Muslims and Christians who are in the same family.
وہ اس برادری کی ثابت قدمی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہزاروں سال سے یگانگت کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہے۔ مسلمان اور عیسائی جو ان دہشت گردوں کے خاندانوں میں شامل ہیں، ایک مستحکم معاشرے کو انتشار میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور ایک کمزور جمہوریت پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم استحکام سے دہشت گردوں کو معاشرے میں سرایت کر جانے میں مدد ملتی ہے۔ عراق اور صومالیہ میں ایسا ہی ہوا، اور اب افریقہ میں۔ امریکہ کی اسپیشل فورسز کے کمانڈر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلام پسند گروپ یہاں اپنے نقش ثبت کر رہے ہیں۔ افریقہ میں امریکہ کے خصوصی آپریشنز کمانڈ کے سربراہ ایئر فورس کے میجر جنرل مارکس ہکس کے الفاظ،
We know that Al-Qaeda considers the Sahel right here to be a very important area for them.
ہم جانتے ہیں کہ القاعدہ ساحل کے علاقے کو اپنے لیے بہت اہم خیال کرتا ہے، جہاں تیزی سے بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کام کئی برسوں سے کر رہے ہیں اور وہ بہت کامیاب رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے کمانڈر ہکس کے، جنہوں نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ساحل کے ملکوں کی افواج کے ساتھ تربیتی مشقیں بڑی اہم ہیں۔ امریکی کمانڈوز اور بین الاقوامی اتحادی آپریشنز کی منصوبہ بندی سے لے کر گھات لگا کر کیے جانے والے حملے سے نمٹنے اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور انہیں محفوظ مقامات تک پہنچانے کے کام کی تربیت دیتے ہیں۔ علاقے میں شراکت داروں کا کہنا ہے کہ ان مہارتوں سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ امریکی سفارت خانہ سیکیورٹی میں اعانت کے لیے برکینا فاسو کو مزید فنڈنگ مہیا کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب مزید فوج لانے کی بجائے امریکہ مغربی افریقہ میں اپنی فوجوں کی تعداد میں کمی کر رہا ہے۔ جنرل ہکس کا کہنا ہے کہ تقریباً 1,000 امریکی افواج علاقے میں رہیں گی، جو اب بھی مقامی سیکیورٹی سے متعلق شراکت داروں کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
Together, I think we can turn the tide. And this is going to be a long-term problem.
ہم مل کر صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ ایک طویل مرحلہ ہوگا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ مزید کٹوتی کی سفارش نہیں کریں گے۔ کیا امریکہ یہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے؟ اس کے جواب میں میجر جنرل مارکس ہکس کہتے ہیں کہ فی الوقت میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم نہیں جیت رہے۔ اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ برکینا فاسو میں اگر دہشت گردوں کی جیت ہو جاتی ہے تو یہاں سے وہ مغربی افریقہ کے ساحلوں اور ممکنہ طور پر اس سے پرے اپنے اثر و رسوخ کا دائرہ بڑھا سکتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔